وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
درود شریف پڑھ لیں. بزرگان محترم اور عزیز بھائیو، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز کی چند آیات شریفہ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت شریفہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی شانہ نے سب سے پہلے اپنی ذات کی پہچان کروائی ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں: ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم. اے انسانوں، اگر تم کسی جگہ پر تین آدمی بیٹھے ہو اور چپکے چپکے کانوں میں بات کرتا ہو، چوتھا کوئی سننے والا نہ ہو، تو ایسا نہ سمجھو کہ چوتھا کوئی نہیں ہے، چوتھا اس مقام پر پہلے سے اللہ کی ذات موجود ہے. اگر تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے. آگے فرمایا: اگر تم اکیلے ہو تو تم سے پہلے ہی اللہ وہاں پہلا موجود ہے، تم دوسرے ہو. تم بڑے اجتماعات میں بیٹھو کہ بڑی پبلک میں بیٹھو، تم جہاں بھی ہوں گے الا ہوا معہم اینما کانوا، اللہ کی ذات وہی موجود ہو. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا: لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اپنی ذات کی پہچان کروا رہے، تمہاری آنکھیں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتی، مگر اللہ تو تمہاری آنکھوں کو ضرور دیکھتا ہے کہ وہ حلال پر جاری کہ حرام پر جاری، وہ جائز پر جاری کہ ناجائز پر جاری. آیت الکرسی میں اپنی پہچان کروا رہے ہیں،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اللہ کی ذات وہ ہے، عبادت اس کے سوا کسی اور کی جائز نہیں.
الحی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، القیوم ہمیشہ باقی رہنے والا.
الحی کے معنی ہے کسی نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی.
آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
یہ وہ اپنی پہچان کروا، اس کو دھیان سے سننا. اللہ فرما رہے
ہم کو نیند بھی نہیں آتی اور ہم کو فرسٹ اسٹیپ آف دا سلیپ، ہم کو جھونکا بھی نہیں آتا.
ذرا سوچو، سینہ کا لفظ قرآن نے ذکر کیا کہ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی ذات ایک سیکنڈ کے لیے بھی سلیپ اور آرام نہیں کرتی ہے. مسلمانوں اس وقت ہماری میلنسن کی مسجد میں 8:35 ہو رہے ہیں. اس سیکنڈ اور اس ٹائم پر جیسے اللہ اور میرے اور آپ کی ایک ایک رگ رگ سے واقف ہے، اسی ٹائم پر ان کی نگاہ ساری کائنات کی مخلوقات پر ہے، کوئی مخلوق ان کی نظر سے باہر نہیں. اس لیے وہ فرما رہے ہم آرام نہیں کرتے. آرام مخلوق کرتی ہے، نیند اور سلیپ مخلوق کو چاہیے. مخلوق کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے. اللہ فرما رہے میں مخلوق نہیں، میں ساری کائنات کا مالک ہوں. اس لیے وہ فرماتے ہیں میں جس کو بھی پیدا کرتا ہوں اس کو موت دینے کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے کوئی مار نہیں سکتا، مجھے کوئی موت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں کل کائنات کا مالک ہوں. زور سے بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اپنی پہچان کروا رہے ہیں. یہ آیت کریمہ ایسی ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں نا، دھیان سے سننا. کوئی سائنٹسٹ میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، سارے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، مگر ہم لوگ قرآن سمجھتے نہیں ہیں. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون.
اللہ نے اینیملز کا ذکر کیا جس پر ہم سواریاں کرتے ہیں، گھوڑے، گدھے، کھچر، اونٹ. اونٹ کا ذکر دوسرے مقام پر فرمایا.
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا،
تم ان جانوروں پر سواریاں کرتے ہو. قرآن پاک جب نازل ہوا وہ جانور اس زمانے میں بھی موجود تھے، آج بھی ہیں. بولو نے بھائی، ہے کہ نہیں؟ گھوڑے کا سب سے پہلے ذکر کیا قرآن کریم نے، جہاد کے ٹاپ مارنے والے گھوڑوں کی تعریف بیان فرمائی، ان کی قسمیں کھائی ہے قرآن پاک. انسان ٹو ویلر پر اتنا اچھا نہیں دکھتا ہے جتنا گھوڑے پر اچھا دکھتا ہے. اور اس کی دلیل بتلا دوں میں آپ کو، ایویڈنس. انسان جب شادی کرتا ہے، وہ دلہا بنتا ہے، تو ٹو ویلر گاڑی پر شادی کے دن نہیں بیٹھتا ہے، وہ گھوڑے ہی پر بیٹھتا ہے. بھائی بولو نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ جتنا خوبصورت گھوڑے پر لگتا ہے وہ ٹو ویلر بائک پر نہیں لگتا، اس لیے شادی کے دن بھی وہ گھوڑے ہی پر بیٹھتا. اس لیے اللہ ارشاد فرما رہے
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا.
ارے تم سواری تو کرتے ہو، مگر قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے زینت اور خوبصورتی بھی ہے، تم اچھے دکھتے ہو اس پر بیٹھ کر، گاڑیوں پر بیٹھ کر نہیں دکھتے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ گاڑیاں اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. آگے سنو، آگے گاڑیوں کا اور مشینریوں کا اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ مشینوں کا ذکر آگے قرآن پاک نے 1400 پہلے کیا ہے.
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور اللہ ایسی سواریاں پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا رہے گا.
مَا لَا تَعْلَمُونَ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کمیونٹی اور سوسائٹی کو اللہ فرما رہے ہیں جس کو تم نہیں جانتے، بعد والے لوگ ان مشینریوں کو استعمال کریں گے، ٹو ویلر بائک، فور ویلر گاڑیاں، لاؤڈ سپیکر، موبائل، لینڈ لائن، فیکس مشین، ایروپلین، سٹیمر، اوہ سکان، آپ جتنی بھی چیزیں اور مشینریاں نئی نئی سامنے آ رہی ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ نے اس آیت میں گھیرا ہے. اور یہ نہیں کہا گھوڑے گدھے بات بات ختم نہیں کر دی، اور ہم قیامت تک ایسی سواریوں کو پیدا کرتے رہیں گے جس کو تم نہیں جان سکتے. ایک بات آپ سے کوشچن کروں گا اور آپ کو دھیان دینا پڑے گا، انشاءاللہ کہو. اور ایسی بات بتلا رہا ہوں کہ ساری دنیا کی ایجوکیشن کی کتابیں بھی پھاڑ ڈالو تو بھی نہیں ملے گی جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور یہ بات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، او جاہل انسان، تو یہ کہتا ہے کہ یہ لاؤڈ سپیکر میں نے بنایا، انسان تو یہی کہتا ہے، کیمرا میں نے بنایا، ٹو ویلر گاڑی میں نے بنائی، فور ویلر میں نے بنائی، سٹیمر میں نے بنائی، ایروپلین میں نے بنایا، موبائل اور لینڈ لائن ٹیلی فون میں نے بنایا. اللہ قرآن میں کیا پوچھتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اس آیت شریفہ کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھو، آپ دیکھو بہت دھیان سے سننا. ایک کروڑ رینڈ بھی کماؤ تو اتنی خوشی نہیں حاصل ہونی چاہیے جتنا اللہ کے کلام سے جو چیلنج کا علم ملتا ہے اس سے خوشی حاصل ہونی چاہیے. سب مل کر زور سے بولو، انسان تو ہی کہتا ہے نا یہ سب ہم نے پیدا کیا ہے. بولو بھائی، ہے نا؟ مگر اللہ کیا فرما رہے؟ قرآن میں فرما رہے دوسرے مقام پر کہ تجھے خبر ہے پیدا کرنے والا کس کو کہا جاتا ہے؟ دھیان سے سننا، پیدا کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز بھی پیدا کرنے کا ارادہ کرے پیدا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور اس کو مارنے کی بھی طاقت رکھتا ہو. زور سے بولو، بات سمجھ میں آئی تو آگے چلوں میں. بولو نا بھائی، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگ؟ باؤنس تو نہیں جا رہا ہے نا؟ پیدا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور اس کو مارنے کی بھی طاقت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہے ہیں، تو کہتا ہے یہ مشینریاں تو نے بنائی، موٹر بائک تو نے بنائی، فور ویلر تو نے بنائی، ایروپلین تو نے بنایا، اگر تو اس کا پیدا کرنے والا ہے تو پیدا کرنے والے کے لیے قاعدہ ہے کہ اس کو اس کی بنائی ہوئی چیز مار نہیں سکتی. تجھے تو موٹر بائک ہی مار ڈالتی ہے، فور ویلر کے نیچے تیرا کچومر ہو جاتا ہے، ٹرین کے نیچے آ جائے تو تیری لاش کا ٹھکانہ نہیں رہتا، ارے پلین ٹوٹ جائے اور کرش ہو جائے تو تیری لاش کا تیری بوٹی بوٹی ملنا مشکل ہو جاتی ہے. تو کیسا پیدا کرنے والا، تو نے کیسی چیزیں پیدا کی الٹی گنگا کہ وہ تجھے ہی مار ڈالتی. بھائی زور سے بولو نا، ہے کہ نہیں؟ تیرا گاڑیوں کے نیچے مرنا، تیرا ٹرین کے نیچے مرنا، تیرا پلین کے نیچے کرش ہو کر تیری لاش کا ٹھکانہ نہ رہنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ تو ان چیزوں کا پیدا کرنے والا نہیں، پیدا کرنے والی ذات کوئی دوسری ہے جس کو کوئی مار نہیں سکتا، وہ جسے چاہے مار سکتا. بولو بھائی، قرآن کا چیلنج ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنے والا تو میں ہوں، میں ہر چیز کو مار سکتا ہوں، جسے چاہے مار سکتا ہوں. اور اللہ فرما رہے قرآن پاک میں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے میں آسمان و زمین کو بالکل اوپر اٹھا سکتا ہوں، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے قیامت کے ارتھ کویک کے بارے میں فرمایا، قیامت کے ارتھ کویک اور زلزلے کے باب میں فرمایا، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. یہ لمحے بسر ہے نا، میرر میں دیکھو آپ آنکھ کے پلکارے میں کتنی دیر لگے. قرآن میں ہے ساتوں آسمان و زمین کو ایک سیکنڈ کے کروڑ حصے میں ختم کر دے، اتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی ذات. ابھی 2003 میں سونامی لہریں آئی تھی، سمندر سے اٹھی، اوسن سے، 10 لاکھ انسانوں کو مار دیا چند منٹ میں، 10 لاکھ انسانوں کو. ساری دنیا خاموش ہو کر بیٹھی رہی، انڈونیشیا، ملیشیا، انڈیا، اوہ مالدیپ، کہاں 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 اس کے دھماکے ہوئے، 10 لاکھ انسانوں کو چند منٹ میں مار کے ختم کر دی. سب مل کر زور سے بولو، کوئی انسان کو بچا سکا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ارتھ کویک اور زلزلے کا لانا، ہواؤں کے طوفان اور سائیکلون کا آنا، فرمایا فلڈ کا آنا، یہ خدا کی چھوٹی قیامت ہے. اللہ تمہیں بتلاتا ہے جو چھوٹی قیامت لا سکتا ہے وہ قیامت کے دن بڑی قیامت بھی لا کے کھڑی کر دے. اسی لیے اللہ ارشاد فرما رہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذل کل مرضعت عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ فرما رہا ہے تم قیامت کے دن دیکھو گے جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی وہ مائیں اپنے بچوں کو پھینک دے گی. حالانکہ دنیا میں ابھی انڈیا میں زلزلے آئے, دنیا کے زلزلہ اور قیامت کے زلزلے کا ڈیفرنس دیکھو آپ. انڈیا کے اخبار میں جب 2002 میں کچھ اور بھوج میں زلزلہ آیا تو جو مائیں دودھ پلاتی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم مر جائیں گے مگر اپنے بچوں کی جان بچائیں گے. یہ دنیا کے زلزلے کا حال ہے. مگر اللہ فرما رہے وہ دن جو ہوگا قیامت کا بڑا زلزلہ, اس دن ماں کو اپنے حساب کتاب کی فکر ہوگی, لہذا وہ اپنے بچے کو بھی پھینک دے گی. اور جس ماؤں کے پیٹ میں بچے ہوں گے وہ باہر نکل جائیں گے. اور آگے اللہ نے فرمایا تم قیامت کے دن انسانوں کو دیکھو گے جیسے انہوں نے وائن اور شراب پی اور کیسے بکواس کرتا ہے, انسان ایسے لچھڑتے ہوئے نظر آئے گا. مگر اللہ فرما رہا وما ہم بسکارا, انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی لیکن اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا. اور مسلمانوں پہلے سے وہی بتلا سکتا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہو. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ہمارے انڈیا میں 1947 میں جو پرائم منسٹر بنے مسٹر جواہر لال نہرو, انہوں نے اپنی موت سے 3 دن پہلے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی. آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ انٹرنیشنل کانفرنس کی. لاسٹ کانفرنس میں لوگوں نے آل اوور دی ورلڈ جو پرائم منسٹرز آئے تھے انہوں نے لاؤڈ سپیکر سے پوچھا کہ یو آر این اولڈ مین, آپ تو بوڑھے ہو گئے, آپ کی بیٹی جو ہے لندن سے تعلیم لے کر آئی ہے, کیا آپ اپنے بعد اس کو پریسیڈنٹ بنائیں گے؟ انڈیا کی تاریخ اور ہسٹری میں لکھا ہے کہ 1947 میں برٹش امپائر کو نکالنے کے بعد سب سے پہلے باہوش آدمی جو پریسیڈنٹ بنا ہے وہ جواہر لال. جب ان کو یہ پوچھا کہ آپ اپنے بعد اپنی بیٹی کو بنائیں گے تو آپ کو معلوم ہے وہ کیا بولے؟ لکھا ہسٹری میں زور سے کرسی پر ہاتھ مارا اور یہ کہا مائی لائف از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ سو سون, میری زندگی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ کب انہوں نے کہا؟ جب لاسٹ کانفرنس تھی, آخری دن تھا, شام کو 4 بجے یہ بات انہوں نے بولی. 5 بجے کانفرنس ختم ہوئی, لوگ اپنے اپنے ملک اپنے اپنے پلین سے روانہ ہونے والے تھے, اور شام کو 7 بجے جواہر لال ایک اسپیشل فلائٹ سے ایک ہل اسٹیشن انڈیا میں دہرادون, وہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے اسی دن شام کو وہاں پہنچے. شام کو کہہ رہے ہیں مائی لائف از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ سو سون, ارے لوگوں ابھی تم میری بیٹی کو پریسیڈنٹ بنانے کی بات کر رہے ہو, ابھی تو میں بہت سال جینے والا ہوں. اور صبح 5 بجے ریڈیو نے اعلان کیا کہ جواہر لال اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. سب مل کر زور سے بولو, میلنسن کے مسلمانوں سب مل کر زور سے بولو, کسی پریسیڈنٹ کو خبر ہے کہ 1 منٹ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بھائی بولو نا, خبر ہے؟ فٹ پاتھ پر سونے والا فقیر آدمی ہو یا کسی ملک کا بادشاہ اور پریسیڈنٹ ہو, دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پہلے سے وہی بتلا سکتا ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہو. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مشینریاں ٹیکنالوجی کسی انسان نے پیدا نہیں کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, مگر انسان کے ذریعے یہ مشینریاں اللہ نے بنوائی تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ مگر آج ہمارے ینگسٹرز ہیں ایجوکیشن لیتے ہیں دینی تعلیم نہیں, اب وہ دینی تعلیم مکمل حاصل نہیں کرتے, قرآن نہیں سمجھتے, اب وہ جب وہ سائنس کے پیریڈ میں جائیں گے ٹیکنالوجی کے پیریڈ میں جائیں گے کالج یونیورسٹی میں, اور جب نن مسلم اور پروفیسر کے سامنے جب وہ لیکچر سنیں گے دیکھو سائنس نے یہ کیا ٹیکنالوجی نے یہ کیا, تو پھر ہمارا ایمان بگڑتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس والوں نے کیا ہے. اور ادھر اللہ فرما رہے میں نے کیا ہے, اب سب بتلاؤ اللہ سچے ہیں کہ انسان سچا ہے؟ بولو نا بھائی, کون سچا ہے؟ اللہ سچا. آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے قبرستان میں بیٹھے ہوں. ابھی میں انڈیا میں جو چلاؤں نا تو نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز انہوں نے پیدا کی, اور قیامت تک جتنی چیز پیدا ہوگی سب مل کر بولو کون پیدا کرے گا؟ اللہ پیدا کرے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم, اللہ کو نیند بھی نہیں آتی اور وہ جھونکا بھی نہیں مارتے. اللہ تعالیٰ اگر آرام کرنے چلے جائیں پھر تو یہ ڈربن والے کہیں گے کہ چلو ابھی آرام کر رہے ہیں, جو کچھ کرنا ہے کر لو اتنی دیر میں, مگر نہ, ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں بھی وہ اپنی مخلوق سے غفلت میں نہیں رہتے. انہوں نے کہا یہ ساری کائنات انسانوں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور فرمایا انسان ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے، مگر تو یاد رکھنا تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا. بس عبرا اسلام کا ریکارڈ اتنا ہے، شارٹ میں اتنا ہی، ساری دنیا ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، اور سب مل کر بولو آگے مگر تو کس کے لیے ہے. بس اگر کوئی اتنا سمجھ جائے تو اسلام پر چلنا آسان. اور صاف چیلنج کیا، کھاؤ پیو پہنو، سورج کی روشنی تیرے لیے، چاند کی روشنی تیرے فارم پر گرتی ہے تو چیزیں ویجیٹیبلز فروٹس ڈرائی فروٹ سب تیرے کھانے کے لیے تیار بنتا ہے چاند کی روشنی سے. دن کا اجالا دیتے ہیں تاکہ تو روزی کمائے، بزنس کرے. آسمان سے برسنے والا پانی تیرے لیے، حلال جانور تیرے لیے، حلال برڈز اور پرندے تیرے لیے، حلال مرغیاں تیرے لیے، حلال فش تیرے لیے، یہ ساری کائنات ہم نے تیرے لیے بنائی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے لیے نہ ہو. میں تو کہتا ہوں گھاس بھی ہمارے لیے. آپ کہو گے ہم تو گھاس کھاتے نہیں. میں کہتا ہوں وایا وایا ہو کے تو کھاتے ہیں. ہماری کاؤز ہے، بفیلوز ہے، گورس ہے، شیپس ہے، یہ سب ہم جو ہے گھاس کھاتے ہیں. وہ گھاس کھا کے ان کا بدن تیار ہوتا ہے، پھر ہم اس کو کھاتے ہیں. تو وایا وایا تو ہم لوگ گھاس ہی کھاتے ہیں بھائی، بولو نا صحیح ہے کہ نہیں. وہ جتنے وٹامنز کھا رہا ہے وہ سب ہمارے ہی پیٹ کے لیے. اسی لیے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ساری کائنات انسان تیرے لیے مگر تو اللہ کے لیے. مگر یاد رکھنا میں نے یہ جو چھوٹی سی زندگی دی ہے تجھے ساری مخلوق کا امام بنایا ہے، سردار بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ تو میری نافرمانی کر. ہم کسی اور سے اتنا سوال نہیں کریں گے مرنے کے بعد جتنا تجھ سے کریں گے. حساب کتاب میں رتی رتی کا حساب لوں گا. جیسے کاؤنسل میونسپل کارپوریشن تم سے مکان کا ٹیکس مانگتی ہے، لائٹ والے لائٹ کا ٹیکس، اور جناب گیس والے گیس کا ٹیکس اور بل مانگتے ہیں، ڈرینیج والے لائن والے ڈرینیج لائن کا بل مانگتے ہیں، ٹیلی فون والے ٹیلی فون کا بل مانگتے ہیں، پانی سپلائی والے پانی کا بل مانگتے ہیں. اللہ فرما رہے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی ایڈمنسٹریشن کو تم سے حساب لینے کا حق ہے، تو میں تو تمہارا خدا ہوں، مجھے تم سے زندگی کے حساب لینے کا حق ہے. میں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے. بولو بھائی کیا ہے کہ نہیں کیا. اس لیے انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ہم تمہیں موت دیں گے اور موت کے بعد ری برتھ کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، اور وہاں ہم تم سے حساب لیں گے. اور قرآن میں فرمایا جو پہلی بار تمہیں پیدا کر چکا ہے قیامت کے دن وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. سورہ یاسین شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. ابو جہل آیا، ابو جہل، اور ایک مرے ہوئے جانور کی ہڈی اٹھائی اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ جانور مر گیا، اس کی ہڈی اور بون اب ختم ہو جائے گی، مٹی بن جائے گی، اب اس ہڈی میں دوبارہ کون جان ڈالے؟ یہ سوال اور کوشچن ابو جہل نے کیا. مگر قرآن میں جواب آیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. وہی اللہ تیری مری ہوئی ہڈیوں میں سیکنڈ ٹائم جان ڈالے گا، جو تیری ماں کے پیٹ میں پہلی بار فرسٹ ٹائم مری ہوئی ہڈیوں میں اللہ جان ڈال چکا ہے. سب مل کر بولو پہلی بار ڈال چکا ہے، نہیں ڈال چکا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے تین چلے کا ذکر ہے. کتنے بھائی بولو نا؟ وہ قرآن حدیث بخاری سے ثابت ہے. جماعت والے جو چار مہینے مانگتے ایسے ہی نہیں مانگتے وہ، کہ ماں کے مہینے پیٹ میں تمہاری پوری لائف چار مہینے میں گزری ہے اور اس میں تمہارے باڈی کا ہر ہر پارٹ بنا ہے، جب یہ چار مہینے میں بنا ہے اس میں اللہ نے خاص تاثیر رکھی، لہذا اللہ کے راستے میں چار مہینے دو. تین دن اور ایک چلے سے وہ کام نہیں بنے گا جو اللہ چار مہینے سے دے. ہمارے بزرگوں نے ترتیب ایسے ہی نہیں بنائی. خیر بہرحال بخاری کی حدیث میں تین چلے کا ذکر ہے، تین چلا اکول تو چار مہینے، صحیح ہے نا میرا حساب؟ حدیث میں ہے کہ چار مہینے میں ہم انسان کی باڈی ماں کے پیٹ میں تیار کرتے، اور قرآن پاک میں ہے چار مہینے تک تمہاری یہ باڈی ڈیڈ باڈی تھی. سب مل کر بولو اس میں جان تھی؟ بولو بھائی نہیں، مری ہوئی ہڈیاں ہیں. اللہ ارشاد فرما رہے اور انسانوں سے پوچھ رہے ہیں تم ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ قبر کی ہڈیوں میں دوبارہ کون جان ڈالے گا؟ اللہ قرآن میں پوچھتے ہیں ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلی بار مری ہوئی ہڈیوں میں کس نے جان ڈالی تھی؟ جو پہلی بار ڈال چکا ہے دوبارہ وہی ڈالے گا؟ بولو بھائی ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ جان ڈالنا تو پہلی بار سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے اگر مشکل اور پرابلم ہوتا تو پہلی بار ہوتا، جب تمہاری کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں تھی، جب پہلی بار آسانی سے پیدا کر دیا تو دوبارہ ہمارے لیے کبھی مشکل نہیں ہوتا۔ یہ کمپنی ہے لاؤڈ سپیکر کی کمپنی، انسان پہلے ڈرتا ہے، یہ لاؤڈ سپیکر کی کمپنی بناتے بناتے، اور ایک بار جب یہ چیز وہ بنا لیتا ہے ڈرتے ڈرتے، پھر اگر اس کو سیکنڈ ٹائم بنانا ہو، بھائی زور سے بولو مشکل ہوگا؟ اللہ فرما رہے جب تیرے لیے سیکنڈ ٹائم کوئی مشین بنانا مشکل نہیں، تو بھلا پہلی بار تیرا مشین بنانے میں ہم تو پہلی بار بھی ڈرے نہیں، تو سیکنڈ ٹائم کیسے ڈریں؟ جبکہ ہم کو تو تم سے حساب لینا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ فرما رہے آج قیامت کا دن ہے، آج ہر انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ مل جائے گا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی سزا بھی مل جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ نے کیا بہترین دلیل دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، دنیا کا کوئی پریسیڈنٹ ہو اور اگر وہ کسی گنہگار کو پکڑ لے جو شارپ شوٹر ہو، ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، چوتھے کو مارا، پانچ کو مارا، پھر پکڑا لیا پولیس نے، لوکل کورٹ میں کیس گیا، لوکل کورٹ نے کہا اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ، یہ آدمی چھوٹ نہیں سکتا، اس نے بے قصوروں کی جان ماری۔ وہ کورٹ آف اپیل میں گیا، ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے کہا نہیں چھوٹ سکتا، اس کو پھانسی پہ دے دو۔ سپریم کورٹ میں وہ چھوٹنے کے لیے آئے، سپریم کورٹ نے تو ڈیٹ فکس کر کے دے دی کہ اس کو کوئی چانس مت دے دو، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کی کتنی زوردار دلیل دے رہا ہے قرآن، آپ کو زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور میں تو کہتا ہوں کسی پریسیڈنٹ کو کبھی خیال آیا نہیں ہوگا، خیال کب آ جائے؟ جب اللہ کی کتاب پڑھے تو سمجھ میں آئے۔ بھائی آپ لوگ میری بات تو سمجھ رہے نہیں، ذرا بولتے جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے چلو اے دنیا کے بادشاہ ہو، تم نے اس کو پھانسی دے دی اور اس کو مار دیا، مگر قرآن پوچھتا ہے اس نے تو میرے پانچ بندوں کی جان ماری تھی، تم دنیا کے بادشاہ ہونے پانچ کے بدلے میں صرف اس کی ایک جان لی ہے، اس نے جو دوسرے میرے چار بندے مارے تھے اس کی سزا کون دے سکتا ہے؟ بھائی بولو چار کی سزا باقی ہے کہ نہیں باقی؟ زور سے بولو نا، باقی ہے نہیں؟ اب ذرا زور سے بولو، دنیا کا کوئی بادشاہ اس چار کی سزا دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے کہ ڈے آف ججمنٹ اور قیامت کا آنا ضروری ہے، جہاں اللہ کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوبارہ زندہ ہونا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بولو بھائی ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر نہ پیدا کیا جائے تو پھر حساب کتاب کون کرے گا؟ پھر تو یہ انسان، یہ دنیا ظلم و ستم کی ایک داستان بن جائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، مسلمانوں دوبارہ زندہ ہونا تو لازم اور ضروری ہے۔ اب یہ بات آ ہی گئی تو میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں ہلکا سا سمجھا دوں۔ دوبارہ زندہ ہونے کے معاملے میں دنیا میں صرف تین جماعت، پہلی سائنسدانوں کی ہے، دوسری ہمارے انڈیا کے ہندوؤں کی ہے، اور تیسری جماعت ایمان والوں۔ قرآن سائنس والوں سے پوچھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو میں نے تقریر کرنے میں میرا ایک معمول ہے، میں پوچھتا رہتا ہوں تاکہ آپ مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں، میں بول کے چلا جاؤں اور آپ سمجھو نا تو فائدہ کیا ہے میرا یہاں آنے کا؟ بھائی بولو نا، صحیح ہے نا؟ سائنس والوں سے پوچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں آپ کی کیا رائے، تو وہ دلیل کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ دھیان سے سنو، وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو قبر سے دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے، لہذا ہم ایمان نہیں لاتے۔ اب قرآن ان سے کیا کہتا ہے وہ سنو ذرا دھیان سے۔ قرآن سائنس والوں سے یہ کہتا ہے اگر تمہاری آنکھوں نے کسی کو قبر سے دوبارہ سیکنڈ ٹائم زندہ ہوتے نہیں دیکھا ہے تو تم اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسا ہے جیسا ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے۔ دیکھو قرآن دھیان سے سنو، قرآن کیا کس طرح سمجھاتا ہے سائنس والوں، تم انکار نہیں کر سکتے، وہ دوبارہ پیدا کرنے والا جب ٹائم آئے گا اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، مگر تم نے اگر کسی کو قبر سے زندہ ہوتے نہیں دیکھا ہے تو بولو بھائی انکار کر سکتے نہ؟ اس کی ایگزامپل علماء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک آدمی فارسٹ میں رہتا ہے جنگل میں، آپ اس کو جنگل میں جا کر یہ کہو وہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، گھاس کے پتے کھاتا ہے، اس کے بدن پر کپڑے نہیں مگر انسان ہے، اللہ نے عقل دی اس کو، آپ اس کو یہ کہو کہ ہم لوگ جو ہیں ڈربن میں رہتے ہیں، ہمارے ڈربن میں روڈ ہے، پکے روڈ، اس میں ٹو ویلر گاڑیاں ہیں، فور ویلر گاڑیاں ہیں، لاؤڈ سپیکر ہے، الیکٹریسٹی ہے، اور اس میں جناب جو ایروپلین ہے، ایروڈرام ہے، اور وہاں دریا ہے جس میں بوٹیں چلتی ہے، آپ ساری مشینریوں کا ذکر کرو، وہاں پیٹرول پمپ ہے، وہاں پیٹرول نکلتا ہے، ساری مشینریوں کا ذکر کرو، آپ ذرا عقل مندی سے جواب دو. اگر وہ جنگل میں بیٹھے بیٹھے دربن میں جتنی مشینریاں ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے انکار کر دے تو سب مل کر بتلاؤ ساری دنیا اس کو بیوقوف کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ اگر اس کو ان چیزوں پر یقین کرنا ہے تو جنگل چھوڑنا پڑے گا، دربن میں آ کر دیکھنا پڑے گا، تو یقین آ جائے گا کہ بے شک یہ چیزیں یہاں موجود ہیں. ایسا ہی قرآن سائنس والوں سے کہتا ہے، اگر تم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا ہے تو تم ڈینائیڈ اور انکار نہیں کر سکتے، تمہیں سائنس کی کتابیں چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو دیکھنا پڑے گا. جس نے دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل قرآن میں دی ہے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ بے شک وہ دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ دوسری جماعت ہے ہمارے انڈیا کے ہندوؤں کی، علماء نے پورا نچوڑ نکالا ہے پوری دنیا میں جتنے ریلیجنز ہیں اس میں یہ تین جماعت، سائنس والوں کو بھی جو ہے بھگا دیا قرآن نے. دوسری جماعت ہے ہندوؤں کی، ان کا تو عجیب و غریب عقیدہ ہے، ان سے پوچھا کہ بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو کہہ رہے ہم یہاں اچھا کام کرتے ہیں تو مرنے کے بعد دوسرے کے گھر پیدا ہوں گے واپس، چھگن بھائی کے یہاں، اور اگر برے کام کریں گے، دھیان سے سنو، برے کام دنیا میں کرتے ہیں تو پھر کتا بنیں گے، سور بنیں گے، بلی بنیں گے، جو بننا ہو بنیں گے. پھر ان سے پھر کوشچن ہوگا کہ پھر بلی اور کتا سور بنے اور پھر اس زمانے میں اچھے کام کیے تو کہ واپس انسان بنیں گے، اور انسان بننے کے زمانے میں پھر خراب کام کیے تو واپس جانور، پھر انسان، پھر جانور، پھر انسان، پھر جانور. ایسی لمبی کڑی ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. بولو بھائی کوئی کنارہ ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ زور سے بولو، عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست انکلیشور میں، ان کے ایک دوسرے دوست ہے بھرت کمار کر کے، ہندو ہیں وہ، تو انہوں نے ان سے مذاق میں کہا کہ یار تمہارا عقیدہ تو عجیب ہے، آج انسان ہے، کل جانور، کل جانور، کل انسان. انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے جو بننا ہو بننا، مگر مرنے کے بعد بکرا مت بننا، نہیں تو ہمارے ہی ہاتھ میں آنے والے ہو، کاٹ کے کھا جائے. تمہارے جو بننا ہو بننا، مگر بکرا مت بننا، نہیں تو ہم لوگ کاٹ کے کھا جائیں گے، ہمارے ہی ہاتھ میں آؤ گے تم لوگ. خیر، تو نمبر دو جو عقیدہ ہے وہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اس میں بھی کوئی دلیل موجود نہیں. اور تیسری جماعت ہے ایمان والوں کی. بس اللہ نے ان کو بتلایا کہ جو تمہیں پہلی بار پیدا کر چکا وہی سیکنڈ ٹائم دوبارہ زندہ کرے. اور میں نے آپ کو دلیل بتلائی، اور تو سینکڑوں دلیل ہیں، ابھی ٹائم نہیں تو فجر کی اذان ہو جائے گی، اور ہم تو رات کے خان لوگ ہیں، پٹھان لوگ، آپ یہاں جھونکے ماریں گے. اس لیے وہ سارے دلائل ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے آپ کو صرف اشارہ کر دیا، جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے وہ سیکنڈ ٹائم پیدا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. بولو بھائی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اور قرآن نے ایویڈنس دیا، دلیل، کہ بھلا مشکل ہوتا تو پہلی بار ہوتا، جب پہلی بار مشکل نہیں ہوا تو دوبارہ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے انسان تو دنیا میں فیصلہ کر لے موت سے پہلے، حکم ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے، حکم مانے گا تو مرنے کے بعد ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، اور حکم توڑے گا تو ہم نے فائر آف ہیل بنایا ہے، جہنم کی آگ، ہم تمہیں ان میں ڈال دیں گے، اور یہ نہیں دیکھیں گے تم نبی کے ماں باپ ہو کہ نبی کی اولاد ہو، نبی کی بیوی ہو کہ نبی کے بھائی بہن، ہم یہ بالکل نہیں دیکھیں. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا ذکر، ان کو جہنم میں ڈالا. سر جلدی بولتے جاؤ، بولو بھائی ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ قرآن پاک میں حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں واہلا اور واغلا دونوں کو قرآن میں ہیں، دونوں کو جہنم میں ڈالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈھکیل دیا. اللہ نے فرمایا تھا، نوح اپنے بیٹے کے بارے میں دعا بھی مت کرو، اس نے شرک کیا ہے، چاہے تمہاری اولاد ہے مگر ہم معاف نہیں کریں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے استغفار کی دعا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، مگر منع کیا، ان کے بارے میں استغفار بھی نہ کرو، وہ جہنم کی آگ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائے، مگر ذرا مجھے بتلا دے وہ کہاں ہے. اینا عمی، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، میرے چچا کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہوا فی النار، وہ جہنم کی آگ میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے جب کوئی مارنے آتا تھا تو یہ میرے چچا ابو طالب ڈیفنس کرتے تھے، اگر وہ عمل تجھے پسند ہے تو ان پر کچھ رحم کر دے۔ تو اللہ نے آسمانوں سے جواب دیا وحی کے ذریعے کہ وہ جہنم کے سخت ترین عذاب میں تھے، ہم کو معلوم تھا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے، ہمارے پروگرام میں تھا، ہم آپ کی وہ دعا قبول کرتے ہیں، اور جہنم کے سخت ترین عذاب میں سے اس نیک عمل کی وجہ سے ہم ان کو ہلکے عذاب میں اوپر لے آتے اور اوپر لے آئے۔ علماء نے فوراً قلم اٹھایا، علماء نے، ذرا دھیان صاحب ہمارے کام کی بات ہے، علماء نے اس حدیث مسلم سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے، ایک کافر اور مشرک خدا کے نبی کی اور دین کی مدد کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، اللہ اس کو سخت ترین عذاب میں سے ہلکے عذاب میں لے آتا ہے، اگر سارے مسلمان دین کی حفاظت کرنے لگ جائیں تو اللہ جہنم کے دھوئے سے بھی بچا سکتا ہے۔ بولو بھائی، بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، مسلمانوں، انہوں نے چیلنج کیا ہے، حکم ماننا ہے تو مانو، نہ ماننا ہے تو نہ مانو، نہ مانو گے نقصان تمہارا ہے، مانو گے تمہارا فائدہ ہے، اور انہوں نے چیلنج کیا موت کا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اس آیت شریفہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، تین جماعتیں حضور کے پاس آئی تھی، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مشرک جماعت، ان تینوں نے آ کر پوچھا تھا اللہ کے نبی یہ روح کیا ہے؟ سول، اس کو آتما کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ نبی آپ انہیں بتلا دیں کہ ہم ہر چیز کی جانکاری انسانوں کو دیں گے مگر ہم روح کی جانکاری کسی کو قیامت تک نہیں دیں گے۔ یہ جو بائی پاس سرجری کرتے ہیں نا، ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، وہ تو بائی پاس سرجری کرتے ہیں مگر ان کو پوچھو روح کیا ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ بولو بھائی، بتا سکتے ہیں؟ دیکھ بھی نہیں سکتے انسان۔ امریکہ اور جرمنی نے آخری کوشش کر لی، کانچ کے کباڑ میں بند کر کے کوشش کر رہے تھے کہ روح کو پکڑے، کانچ پھٹ گیا، روح نکل گئی، دیکھ بھی نہیں سکے۔ آخر وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر روح کی جانکاری اور نالج اللہ دے دے تو پھر انسان اور خدا میں فرق کیا رہے گا؟ بولو بھائی، رہے گا باق؟ اس لیے میں انڈیا میں اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جتنے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں، اللہ جو ان کو روح کی جانکاری دے دیتے تو جو ملٹی ملینر لوگ ہیں ان کے گھروں میں کسی کی موت آ جاتی تو میرے اور آپ جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کی ڈاکٹر لوگ جان نکال لیتے اور ان سے کہتے ایک ملین رین دے دو، اس کی روح نکال لیتا ہوں، تمہارے گھر والے میں ڈال دیتا ہوں اور یہ مڈل کلاس کے لوگوں کو روانہ کر دیتا، اور جو بےچارے فٹ پاتھ پر سوتے ہیں ان کی تو کبھی سے آ بنتی، روانہ ہو جاتے کب سے وہ۔ مگر اللہ نے یہ روح کی جانکاری، بولو بے شک، کسی کو دی نہیں اور قیامت تک دے گا بھی نہیں۔ بولو بھائی، دے گا؟ زور سے بولو نے، دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا، لم ينزل الله داء الا دواء علمها من علمها وجهلها من جهلها الا الحرم والسام اي وهو الموت۔ دوسرا سم فرمارے، اللہ نے جتنی بیماریاں اتاری اس کا علاج بھی اتارا مگر دو بیماری ایسی ہے جس کا علاج اللہ نے کسی کو بتلایا نہیں اور قیامت تک بتلائیں گے نہیں۔ ایک ہے بڑھاپا، بولو بھائی، ایک ہے جب آدمی اولڈ بن جائے، بال سفید ہو جائے۔ ہے آپ کے ڈربن میں کسی ڈاکٹر کے یہاں بورڈ لگا ہوا کہ ہم بڈھوں کو یہاں جوان کرتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کہیں ہے؟ ایسا ہو تو مجھے کہہ دینا تاکہ میرا ٹائم آ جائے تو میں بھی آ جاؤں یہاں۔ چیلنج ہے، قرآن حدیث کا چیلنج ہے۔ اور دوسری بیماری بتلائی، موت۔ فرمائیے، دو بیماری کا علاج ہم نے کسی کو بتلایا نہیں اور زور سے بولو بھائی، قیامت تک کسی کو بتلائیں گے بھی نہیں۔ اس لیے چیلنج کیا کہ مرنے سے پہلے تیاری کر لو اور کچھ نہیں ہوگا، ہم ایک جھٹکے میں مار کے ختم کر دیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اٹھا لیں گے۔ ہمارے انڈیا میں ایک ٹاپ لیول کا ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، ایشین مائنڈ، پاور فل مائنڈ، 10,500 آپریشن کیے تھے ہارٹ کے، ایک بھی فیل نہیں گئے آپریشن، ایک بھی نہیں۔ اور چالو آپریشن میں ایسے چیر کے ان کے گھر والوں کو آپریشن تھیٹر میں ان کا ہارٹ ان کے ہاتھ میں دیتا تھا، اتنی اسپیشلسٹ۔ 48 ایئرس اولڈ ڈاکٹر نیٹو مانڈ کے۔ مگر آپ کو معلوم ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈائری چھپی، اس کی بیوی نے لکھا کہ روزانہ اپنا بلڈ چیک کرتا تھا، کبھی کسی فیٹ چیز کو کھاتا ہی نہیں تھا، روزانہ اتنا ڈرتا تھا کیونکہ روز آپریشن کرتا تھا۔ ایک دن سبزی کھا کے بیٹھا، تیل بھی استعمال نہیں کرتا، اتنا ڈرتا تھا موت سے۔ ایک دن سبزی کھا کے بیٹھا ہے اور اپنی وائف سائٹ پہ بیٹھے اور مغرب کے بعد بیٹھے بیٹھے ایسے سر ڈال دیے. اس کی وائف نے فون کیے جسلوک ہاسپٹل بمبے ہاسپٹل بڑی بڑی پانچ چھ ایمبولینس آ گئی. اس کے ہاتھ نیچے جو ڈاکٹر ٹرین ہوا تھا وہ نان بلیور ان گاڈ تھا, مگر وہاں جا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جانچا تو کہا کہ روح تو راستے میں پرواز کر گئی تھی. اور جو نان بلیور ان گاڈ جو اس کا اسٹوڈنٹ تھا وہ بھی ہارٹ اسپیشلسٹ, اس کا بیان نیوز پیپر میں آیا تھا کہ میرے استاد کی موت سے مجھے یقین آ گیا کہ خدا موجود ہے. حالانکہ وہ اس دن تک خدا کا انکار کرتا تھا. ارے انسان کیا ہے, ڈاکٹر بن جائے کہ سائنٹسٹ بن جائے وہ انسان بندہ ہے اللہ کا. بولو نا بھائی صحیح ہے نا. ہم لوگ پریسیڈنٹ کو بڑا مانتے ہیں, مولانا کو بہت بڑا مانتے ہیں, فلاں کو بہت بڑا مانتے ہیں, مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہم جس کو قبر میں سونا ہو وہ کیا بڑائی کرے. علامہ اقبال کہتے تھے, علامہ اقبال کیا کیا شعر علامہ اقبال کا فرماتے تھے, بہت دیکھا ہم نے بہت دیکھا ہم نے جن کا مشین کفن تھا معطر بدن تھا. بال کہہ رہے ہیں چمکنے والے کپڑے پہنتے تھے. ارے ان کی گاڑی جب وہ روڈ سے گزرتے تھے تو لوگوں کے کانچ پر ان کے کپڑوں کی چمک لوگوں کے مکان پر گرتی تھی, اور اتنے خوشبودار کپڑے پرفیوم اتنا زوردار استعمال کرتے تھے کہ عورتیں اور مرد گھروں میں کہہ دیتے تھے کہ فلاں بادشاہ کی سواری جا رہی. اتنا ٹھاٹ باٹ تھا دنیا. بہت دیکھا ہم نے جن کا مشین کفن تھا معطر بدن تھا, مگر جب ان کی قبر کوہن کھودی, تین دن کے بعد ان کی پرانی قبر کھودی, مگر جب ان کی قبر کوہن کھودی تو دیکھا نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا. کفن کا تار بھی نظر نہیں آیا اور بدن کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آیا. اسی کو غالب نے کہا, زمین کھا گئی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. شاعر کہتا ہے آسمان جیسے انسانوں کو زمین کھا گئی. بولو بھائی کھا گئی نہیں کھا گئی. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, اور بڑے بڑے فیمس آدمیوں کے نام و نشان اللہ نے مٹا دی. مسلمانوں سب سے بڑی فکر اس کی کرنی ہے کہ ہماری موت ایمان پر ہو جائے, اور وہ کب ہوگی معلوم ہے, جب اللہ اور نبی کے حکم پر زندگی گزری ہوگی یا سچی اور پکی توبہ کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ محدثین نے نقل کیا ہے, اسی پر بات کو ختم کر دیتا. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریاں چرانے والے شخص تھے. یہ جب مکہ شریف سے مدینہ پاک آئے تو چبوترے پر جو کھجور پڑی رہتی تھی اسے ہی کھا لیتے اور اسی پر زندگی کا گزران ہوتا تھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت سالبہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے. اتنے میں ایک بہت ریچیس پرسن صحابی حضرت سعید رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید کو بلایا اور پوچھا, اے سعید کہاں جا رہے ہو؟ کہا, اللہ کے رسول کھجور پکنے کا موسم ہے آج کل ہمارے باغ میں, تو کھجور اتاری جا رہی ہے, میں اپنے فارم میں جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذرا یہاں ایک بات کہنی, اور حضرت سالبہ کو بھی قریب میں بلایا مسجد نبوی میں, اور آپ نے فرمایا, اے سعید اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے, یہ بیچارہ مہاجر آدمی ہجرت کر کے آیا ہے مکہ مکرمہ سے, ان کے گھر والوں نے نکال دیا ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, اگر یہ دو وقت کی روٹی آپ کے گھر کھا لے تو میرا دل خوش ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت سعید رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے. اپنے گھر لے گئے, دھیان سے سنو آپ, اور اپنی بیوی سے پردہ کرایا. ہمارے اور آپ کے لوگوں کی طرح نہیں, آتے ہیں گیسٹ کہاں, دیکھا تمہاری بھابھی ہم کے, آ تمہاری بہن, نہ تمہاری مشیاں, کیسے لوگ. کل پرسوں میں نے کسی جگہ کہا مٹاٹیل میں غالباً, معلوم نہیں یاد بھول گیا میں, قرآن پاک میں عجیب و غریب بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو, اللہ نے بھی یاد دلائی, قرآن پاک میں کسی جگہ بھی اللہ نے عورت کا نام لینا پسند نہیں فرمایا, مگر صرف ایک جگہ کہاں, جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا, عیسیٰ ابن مریم, صرف ایک جگہ ہے, وہ بھی ایک ضرورت کی وجہ سے. معلوم ہے آپ کو, وہ لوگ تہمت لگاتے تھے کہ یہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی پھر یہ بچہ کس طرح پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. وہاں ضرورت کی وجہ سے اللہ نے نام کا ذکر کیا. ورنہ مسلمانوں, عورت کی ذات گولڈ سے زیادہ قیمتی اور اتنی زیادہ شرم و حیا اور چھپانے کی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کے نام لینے کو بھی پسند نہیں فرمایا. بھائی آپ لوگ کچھ بات بھی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, بات نام لینا بھی پسند نہیں فرمایا. یعنی امت کو یہ بتلایا بندوں کو کہ وہ شرم و حیا کی چیز ہے, وہ چھپانے کی چیز ہے. جیسے عورتیں گول کو کباٹ میں کباٹ در کباٹ اور اس میں بھی چوری کا کباٹ, اور پھر اس میں باکس جو جویلر دیتا ہے اس میں بھی بڑا باکس, پھر چھوٹا باکس, اور اس کے بعد کور در کور وہ کتنی چھپا چھپا کے رکھ دی. اللہ فرما رہے گولڈ سے زیادہ قیمتی تمہاری عورتیں ہیں, اس کو چھپانے کی ضرورت ہے, اس کو باہر کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ, اور پردہ کرایا, پردے کی آیتیں نازل ہو گئی تھی, اور اپنے جوان بچے تھے ان سے ملاقات کرائی, اور بیٹوں سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں فارم میں, آپ جب کھانے کا ٹائم ہو جائے یہ اپنے مہمان ہیں ان کو دونوں ٹائم کھانا کھلا دینا, اور تمہاری امی سے پردہ کرا دینا. کہا ٹھیک ہے. حضرت سعید رضی اللہ عنہ اپنے فارم پر چلے گئے. جب کھانے کا ٹائم ہوتا وہ روزانہ یہاں لاتے, روزانہ کا معمول کھانے کے لیے لا رہے ہیں, پردہ کرا رہے ہیں اور آگے کے روم میں کھانا کھلا رہے ہیں. ایک دن مسلمانوں ایکسیڈنٹلی اتفاق ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں سائیکلون چلا, ہوا کا طوفان, تو جو مرد اور عورت کے بیچ میں کچن اور اس کے بیچ میں پردہ تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا, تو زور سے ہوا گھر میں آئی, وہ پردہ اٹھ گیا اوپر, اور حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے اور ایکسیڈنٹلی اچانک کی ایک نظر وہ گھر میں گئی. آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر مسلمانوں اصحاب سیرت نے لکھا, محدثین نے, کہ اس عورت پر جب نظر پڑی تو عورت یہ سمجھی کہ شاید حضرت سالبہ نے پردہ اٹھایا, نئے مہمان ہیں, ان سے بھولے سے ایسا ہو گیا. تو وہ عورت اندر سے بولی اتق اللہ یا سالبہ, اے سالبہ اللہ سے ڈرو, یہ تم کیا کر رہے ہو, اللہ سے ڈرو, یہ کیا کر رہے ہو. اب حضرت سالبہ مہمان تھے, وہ بیچارے تھوڑے شرمندہ سے ہو گئے کہ اس عورت کو کیا کہوں. اب اتفاق ایسا ہوا کہ جو صحابہ کرام کے ساتھ کچھ منافق بھی رہتے تھے, منافق لوگ تھے, اس میں سے کسی منافق وہ بھی دعوت پر شریک. منافق اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے, کہتے تھے ہم تو آپ پر ایمان لے آئے, اور اندر سے وہ شرک کرتے تھے, اس کو منافق کہتے ہیں. اس نے یہ بات باہر آؤٹ کر دی, اور آؤٹ ایسی کی کہ تہمت لگائی کہ حضرت سالبہ سے ایسا ہوا, اور ان کی بیوی نے ایسا جملہ کہا. حضرت سالبہ ڈر گئے کہ اللہ یہ مدینے کے منافق جو غلط چرچا کریں گے تو میرا نام کی بدنامی ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا, ان کے نام کی بدنامی ہو گئی اور پورے مدینے میں چرچا پھیلا کہ رسول اللہ کے صحابی نے ایسا کہ. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, کسی پر تہمت لگانے سے ہماری حفاظت فرمائے. قرآن پاک میں ہے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی پر تہمت لگانا, جو کوئی غلط کام کسی نے نہیں کیا ہے اور پھر کہنا کہ اس نے کیا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر آج مسلمان زبان کی حفاظت کر لے نا, زبان کی, غیبت سے, جھوٹ سے, تہمت سے, تو انشاءاللہ وہ ولی کامل بن جائے. آج ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, ڈھاڑیاں رکھتے ہیں, جبے پہنتے ہیں, بازاروں میں جھوٹ بولتے ہیں, وعدے کے خلاف کرتے ہیں, کسی پر تہمت لگا دیتے ہیں, کسی سے سنی سنائی بات لوگوں کو نقل کر دیتے ہیں اور اس کا افشا کر دیتے ہیں, لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں, کسی سے پیسہ ادھار لیا 100 رینز, اب پھر وہ واپس نہیں کرتے, کتنی بری بات ہے. کسی نے آپ کو دکان رینٹ پہ دی, آپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. جھوٹ بولنا, ایک بڑی جماعت ایسی جو شراب بیچتی ہے بازاروں میں, لوگوں کی غیبتیں کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ ہے. کتنی پیاری بات کہی, بولو بھائی ہے فائدہ, بھائی زور سے بولو نا, ہے ایک آدھ رین ملتا ہے اس میں. کہا کہ اس میں دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. آپ جو غیبت کر رہے ہیں اتنا ٹائم جو آپ کا سپین ہوا وہ گناہ میں سپین ہوا, اور آخرت کی سزا ملے گی وہ الگ ملے گی. بات بات میں جھوٹ بول دینا یہ ہم لوگوں کا کام ہے, اگر زبان کی حفاظت کر لینا تو ولی کامل بن جا رہے. آج سب سے زیادہ فتنہ مسلمانوں میں زبان کی حفاظت میں، جو چاہے بکواس کرتے ہیں، جو چاہے بکواس کرتے ہیں. حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط چرچا پھیلایا، جب چرچا پھیلایا تو حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں چلے گئے روتے روتے، اور کہا اللہ تو میری عزت کی حفاظت فرما، دعا مانگ رہے اللہ سے. اتنا روئے مسلمانوں، اتنا روئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو چند دن ہوئے تو حضور کے کان مبارک تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی کہ آپ کے صحابی نے ایسا کیا. ابھی تک وہی آئی نہیں تھی. حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور کے دل میں خیال آیا، انسان ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، بس یہ خیال آیا. اتنے میں آسمانوں سے وہی آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلقتہو ام خلقناہو، حدیث میں الفاظ ہے صالبہ کو آپ نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا، یہ معاملہ ہمارا ہے. وہی کے ذریعے بتلایا گیا کہ وہ تو سائیکلون کی وجہ سے ہوا کا پردہ اٹھا تھا، ہوا سے انہوں نے اٹھایا نہیں تھا. اللہ تم کو وہی کے ذریعے خبر کر رہا ہے. حضرت سعید رضی اللہ عنہ جب فارم سے آئے دو چار روز کے بعد، جب کھجور اترتے تھے تو وہیں کھانا کھا لیتے تھے. اپنے گھر آ کر بیوی سے پوچھا کہ صالبہ روزانہ کھانا آتے کہ نہیں آتے، تو انہوں نے پوری سٹوری سنائی کہ بھائی پردہ اٹھ گیا، میں ایسا بول گئی کہ اللہ سے ڈرو، پھر وہ تو غائب ہو گیا، آج تک اس کا پتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بات پہنچائی گئی، حضرت سعید رضی اللہ عنہ انہیں لینے گئے، وہ نہیں آئے کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آئے میں جنگل نہیں چھوڑوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی کہ صالبہ کو جنگل سے بلاؤ، اور جن جن لوگوں کے دلوں میں برا خیال آیا تھا وہ ان سے معافی مانگو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوا. چنانچہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اس جنگل کی طرف کہ جاؤ حضرت صالبہ کو پکڑ لاؤ. یہ حضرات جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے، ظہر اور عصر انہوں نے راستے میں پڑھی، اور ایک چرواہا ملا بکریاں چرانے والا، اس سے پوچھا کہ بھائی حضرت صالبہ کو جانتے ہو؟ کہہ رہا ہم کوئی صالبہ کو نہیں جانتے. وہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا. اس کو یاد آیا واپس تو صحابہ کو بلا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہاں ایک آدمی پہاڑ کے نیچے کچھ ایسے ایسے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور روتا رہتا ہے، بس آدمی کو جانتا ہوں، ہم کو معلوم نہیں وہ صالبہ ہے کہ. حضرات صحابہ سمجھ گئے کہ حضرت صالبہ ہی ہوں گے. اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ مغرب کی نماز میں سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہے تھے. حضرات صحابہ نے مغرب کی نماز الگ سے پڑھی، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت صالبہ سے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چلیے آپ نے تو بغیر گناہ کے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ آپ کی تعریف اور صفائی میں اللہ نے آسمانوں سے وحی بھیجی. چنانچہ حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ اب رو رہے ہیں، مگر اب خوشی کا رونا رو رہے کہ اللہ نے آسمانوں سے میری تعریف اور صفائی میں جو ہے وحی نازل فرمائی. اب یہ حضرات مغرب تو وہاں پڑھ لی تھی، راستے میں عشاء کی نماز پڑھی. دیکھو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ قرآن میں فرما رہے مرنے سے پہلے فیصلہ کر لو، حکم توڑ کر مرنا ہے کہ حکم مان کر مرنا ہے؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ بولو ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ بولو حکم مان کر مرنا. اور جب حکم مان کر مریں گے تو اللہ ایمان ہی پر موت دے گا، شرط یہ ہے کہ اس کو راضی کر کے ہو. حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے عاشق تھے اور اللہ سے زبردست محبت کرنے والا آدمی. عشاء کی نماز حضرت صالبہ کے ساتھ راستے میں پڑھی. یہ لوگ حضرت صالبہ کو لے کر مدینہ شریف آ رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف. جب مدینہ کی باؤنڈری میں قدم رکھا صحابہ کرام نے حضرت صالبہ کے ساتھ، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں گنجوا رہی. اے لوگو تمہاری نماز بہتر ہے تمہارے آرام کرنے سے. یہ حضرات نے وضو فرمایا، اور جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے ہیں تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی، اور یہ صحابہ کرام کو حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخری صف میں، وہ بھی مسجد نبوی کے باہر نماز ملی. کیونکہ اس قصہ اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت صالبہ آ رہے ہیں، صبح میں حضور نے اعلان فرمایا تھا نا کہ وہی آ گئی ان کے بارے میں، تو یہ قصہ اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ اطراف و جوانی سے سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے. لہذا فجر کی نماز میں کھینچو کھینچ بھری ہوئی مسجد نبوی کے باہر آخری صف میں ان کو نماز ملی. دیکھو موت اس کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا اور آپ نے پہلے ہی چہرہ مبارک صحابہ کی طرف فرما کر اعلان فرمایا این اخی ثعلبہ این اخی ثعلبہ. میرے بھائی ثعلبہ آئے کہ نہیں آئے, کہاں ہے؟ جان سے سنو, آخری صف میں سے کسی صحابی نے روتے ہوئے جواب دیا بالکل آخر سے کہ اللہ کے نبی, ہم جس ثعلبہ کو ان کی توبہ کی خوشخبری سنانے کے لیے آج جمع ہوئے تھے اور آج ان سے ہم گلے لگ کر ملنے والے تھے, وہ تو فجر کی نماز کی دوسری رکعت کے آخری سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے, آخری سجدے میں انتقال ہو. علماء نے لکھا ہے مدینے والوں کو اللہ نے بتلایا کہ جس کو تم غلط سمجھتے تھے وہ اللہ کے نزدیک کتنا پیارا تھا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط خیال نہ کرو, ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھا ہو. بھائی بولو نا, صحیح ہے نا؟ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی کو ڈاؤن پوزیشن کا ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اچھے ہیں اور یہ برا آدمی. ایک زمانہ تھا دلی جامع مسجد کی 125 سیڑھیاں تھی, تاریخ میں لکھا ہے. آج وہ سیڑھیاں جو ہے چھپتے 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 65 رہ گئی ہے. کتنی رہ گئی ہے؟ ابھی میں نے گنی تھی رمضان سے پہلے. یہ مولانا بیٹھے عبید اللہ صاحب, ان کے مدرسے کے جلسے میں گیا تھا تو میں نے گنی اس کو کہ میں نے ایک زمانے میں تو وہ روڈ بنتے 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 اب 65 رہ گئی. لکھا ہے تاریخ اسلام میں کہ 125 سیڑھی میں ہر سیڑھی پر اللہ کا ولی آرام کرتا تھا, ہر سیڑھی پر اللہ کے ولی بیٹھتے تھے. اور آج وہاں انٹرنیشنل فقیر بیٹھتے ہیں سب مانگنے والے. کیسے لوگ تھے؟ آخری سیڑھی پر حضرت میاں مگھر جانے جانان رحمت اللہ علیہ بیٹھتے تھے, واٹر میلن بیچتے تھے اور دلی کے بادشاہ کی حکومت ان کے ارادوں پہ چلتی تھی. اللہ بادشاہ کو خواب میں بتلاتا تھا جو حضرت میاں مظہر جانے جانان رحمت اللہ علیہ کے دل میں آتا تھا. اتنے زبردست اللہ کے ولی تھے وہ. انہوں نے اپنے موت کے بارے میں بڑا عجیب شعر کہا ہے, میاں مظہر جانے جانان رحمت اللہ علیہ, کہا موت مومن کی موت مرنا نہیں. کہتے تھے کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا, در حقیقت وہ خدا کے گھر گیا ہے. بولو بھائی مومن مرتا ہے کبھی؟ نہ. کہتے کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا, در حقیقت وہ خدا کے گھر گیا. یعنی مومن کی موت, بولو بھائی کس سے ملاقات ہے؟ اللہ سے ملاقات. اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اٹھائے. جب انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, حضرت ثعلبہ کے پاس وہاں پہنچے ان کی لاش کے پاس اور ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے تھے اے ثعلبہ, تم نے تو ہم سے بھی ملاقات نہیں کی اور آپ اللہ کی ملاقات کو چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسوس فرما رہے. اس کے بعد جنازے کی تیاریاں ہو گئی پھٹا پھٹ اور کھٹا کھٹ, ہماری طرح نہیں راہ دیکھو کہ فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر وہ جنتی ہے تو آپ اتنا دیر کیوں کر رہے ہو؟ بعض لوگ تو تین تین چار چار دن تک کہ وہ سعودیہ سے نکلا وایا وایا ہو کے انتظار کر رہے, اس لیے بےچارہ جنت میں جانے سے اس کو روک دیتے. اب وہ گیا ہے گیا, اب تو یہ ڈیتھ باڈی ہے اس کو روانہ کر دو. اصل آدمی تو اللہ کے پاس چلا گیا. بھائی بولو نا, یہ تو مٹی ہے نا. ہم لوگ مرنے کے بعد بھی الٹے کام کرتے ہیں, مرنے سے پہلے بھی الٹے کام کرتے ہیں. مرنے بعد اس کی لاش کو یوں ہی رکھ دیتے ہیں دیر تک اور مرنے سے پہلے اس سے پہچان گا, وہ بےچارا ہوش باقی نہیں, ہم کے باجی اوڑکھو میں ہم کے. اب تو بےچارے کو پہچان بھی نہیں اور پوچھتا گیا. مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد جو فرماتے تھے کہ پوری زندگی آپ کو کچھ کم پہچانا کہ ابھی آپ پہچان کروا رہے. ابھی تو اللہ کی پہچان کروانی چاہیے, تو پوچھ رہے ہیں کہ باجی ہم نے اوڑکھو ہم کے. عجیب و غریب لوگ ہیں. اب اس کو کلمے کی تلقی, ابھی ہوش بھی باقی نہیں ہے تو ابھی پوچھتے ہیں کہ شاید کچھ جواب دے دے. خیر اللہ ہم لوگوں کو صحیح اسلامی طرز نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی ان کے جنازے کی ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟ صحابہ نے انگلیاں اونچی کر اللہ کے رسول کفن میری طرف, ہر آدمی کوشش کرتا تھا یہ نیکی مجھے مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے ذمہ کوئی قرض تھا؟ تو فرمایا تو مہاجر آدمی تھے, ان کے پاس تو مکے میں خود بہت جائیداد تھی, اب وہ جائیداد اسلام کو ملنے والی تھی, ان کے سر پر کوئی قرض نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جنازے کا اعلان فرما دیا. ادھر غسل ہوا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دیا, آپ بھی شریک رہے اور جنازہ اٹھا لیا گیا. مسجد نبوی سے اتنا زوردار جنازہ نکلا جنت البقیع بالکل سامنے ہے جہاں 10,500 صحابہ کرام آرام فرما. دیکھو اگر وہ مٹی نصیب نہ بھی ہو مانگا کرو اللہ سے مدینے کی موت مانگا کرو، نہ ملے تو اللہ نیت پر تو ضرور ثواب دے گا اور کم از کم نیت پر ضرور اٹھائے گا وہاں سے. بولو مرنا تو کہیں بھی مرنا ہے، بولو نا بھائی. اچھا ہے نا وہ سرزمین مل جائے جہاں 10,500 صحابہ کرام کے پاکیزہ نفوس آرام کر رہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ وہاں، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑا کابر وہاں سوئے ہو. تو خیر جنازہ وہاں اٹھا لیا، قریب ہی میں تھا جنت البقیع. حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام جنازہ اٹھا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ آگے پیچھے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باب میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور نے جنازہ سنت کے مطابق اٹھایا اور آپ سنت کے مطابق پیچھے چلے آئے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جنازے کے آگے آگے چلتے ہیں جیسے اس کی سفارش کرنے جا رہے جبریل کے سامنے. یہ سنت کے خلاف ہے. ہاں صرف اٹھانا ہو تو لائن لگا لو، مگر جب اٹھا لیا اب آگے مت چلو، اب پیچھے آؤ. حدیث میں ہے پیچھے اس لیے چلنے کا حکم ہے تاکہ جنازہ دیکھ کر تمہیں احساس پیدا ہو کہ ایک دن میرا بھی یہی حال ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، آپ ایسے انگلیوں پر چل رہے ہیں، انگلیاں مبارک پر زمین پر، ایسے قدم پر. حدیث میں ہے فبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور آپ سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو بیک کی واپس تکلیف ہے یا گھٹنوں کی تکلیف جو آپ کو پہلے کسی زمانے میں رہی تھی آپ کو پوچھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اب یہ سننے جیسی چیز ہے، فرمایا اللہ کی قسم نہ مجھے بیک کی تکلیف ہے اور مجھے گھٹنوں کی بھی کوئی تکلیف نہیں، مگر آج حضرت صالبہ کی جنازے کی نماز میں اتنے اللہ نے فرشتے اتارے، اتنے فرشتے اتارے کہ اللہ کی قسم میرے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا قدم فرشتوں پر گر نہ جائے، اس قدر فرشتے اتارے. فرمایا مجھے ڈر لگتا. اسی حالت میں جنازہ اٹھا لیا گیا، جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا. مسلمانوں قرآن میں اسی کو کہا گیا ہے، مرنا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر مرو تو اسلام پر مرنا. بولو انشاءاللہ. اور یہ کب ہوگا؟ جب مسلمانوں ہم ایمان اور اعمال پر برابر قائم رہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انڈیا سے پاکستان جاؤ آپ اور روپیہ نکال کر دو پاکستان کے ایئرپورٹ پر کہ بھائی لو پان دے دو آپ. وہ نہ کہے گا کہ انڈیا کا روپیہ یہاں پاکستان میں نہیں چلتا، پاکستان کا روپیہ لاؤ، یا تو ایکسچینجر کے پاس جا کے کرا لو، مگر یہ روپیہ نہیں چلے. بولو بھائی چلے گا؟ اللہ یہ بتلانا چاہتے جب انڈیا کا روپیہ دوسرے کنٹری میں نہیں چلتا ہے تو دنیا کے بیکار دھندے اللہ کی آخرت میں کبھی کام نہیں آتے. وہاں کا روپیہ نماز ہے، توحید ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، قربانی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، پردہ ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے. یہ ہے وہاں کا روپیہ. اور یہی چیز وہاں کام آنے والی. نہ اللہ ہمارے ایجوکیشن کو سونگھیں گے، نہ دولت کو سونگھیں گے، نہ خوبصورتی کو سونگھیں گے، نہ ایڈمنسٹریشن کو سونگھیں گے. یہ تو دنیا کی نعمت ہے، اللہ چلتے پھرتے بھنگی کو بھی دیتا ہے. بھائی بولو نا زور سے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ مگر سن لو، ایمان اور نیک اعمال کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتے. اور یہ دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی. اس لیے اب ضرورت اس بات کی کہ مسلمانوں ہم دھیان دیں ایمان اور اعمال کی طرف. ابھی میں رمضان سے پہلے دلی میں تھا تو انڈیا کا ٹاپ لیول کا نیوز پیپر ہے انڈین ایکسپریس، اس میں ہیڈ لائن سے لکھا ہوا کہ سائنس والوں نے اب تو قبول کر لیا ہے کہ قیامت بہت جلدی آنے والی. وہ انڈین ایکسپریس میں لکھا تھا ان 2050 دا ارتھ ول بی ایرڈ، 2050 تک میں زمین سوکھی ہو جائے گی اور ایک انسان بھی اگر بچ جائے تو خوش قسمت کہلائے. اور انہوں نے لکھا ڈاکٹر جولاک جو سائنٹسٹ لوگوں کا ہیڈ ہے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو گریویٹیشن کا قانون ہے وہ بالکل ٹوٹنے کی تیاری. انہوں نے کہا 18 مہینے ہم نے سیٹلائٹ مشینوں سے پوری زمین کا مطالعہ کیا، اب زمین بالکل ٹوٹنے کی تیاری پر ہے. اور اندر ایک اور بات لکھی تھی 18 مہینے ہم نے سورج کو دیکھا جو ایسٹ سے نکل رہا ہے، ٹوٹل ایسٹ سے نکل رہا تھا، اس نے ویسٹ میں آنے کے لیے ٹرن لے لیا، پوری طرح ٹرن لے لیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ریلیجن جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن وسط سے نکلے گا تو کوئی مشکل بات نہیں. ہمارے لیے اتنی بات تو خوشی کی ہے کہ چلو 2050 میں آوے کہ نہ آوے، مگر ان ظالموں نے کان تو پکڑ لیے کہ قیامت بالکل تیار ہے. بولو بھائی، ہمارے لیے اتنی تو بات ہے نا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم آسمانوں میں، زمینوں میں اور خود ان کی باڈی میں آپریشنز کے ذریعے بتلائیں گے کہ قرآن اور اسلام سچا ہے، اور وہ قبول کر لیں گے کہ بے شک قیامت کا آنا ممکن. آج انہوں نے اتنا تو کہہ دیا کہ سورج نے بالکل ٹرن لے لیا ہے، ویسٹ میں آ چکا ہو. ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے تیاریاں ہو گئی ہیں. بولو نے بھائی، ہے کہ نہیں؟ کیا مشکل کام، ہم تو قیامت کی نشانیوں میں چل رہے ہیں. اور اب تو پھٹا پھٹ اور کھٹا کھٹ کیسے کیسے دھماکے ہو رہے ہیں دنیا میں. دیکھو آپ، ایسے زلزلے ہوئے جس میں کروڑوں انسانوں کو مارا اللہ نے، کروڑوں سے اوپر کو، اور انسان خاموشی سے دیکھتا رہتا. بڑی بڑی بلڈنگیں مسمار کر دی جاتی، انسان کی لاشیں ایسی گری رہتی جیسے سمندر کے کنارے مری ہوئی مچھلیاں پڑی، مگر انسان بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا. اللہ تعالی شان ہوں، ہم لوگوں کو مرنے کے بعد کے لیے مرنے سے پہلے پہلے سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہمیں اس کے دین کی خدمت کے لیے ضرور ضرور تھوڑا وقت نکال کر امت میں کام کرنے کی توفیق عطا کرے. اس لیے کھاؤ پیو پہنو، حلال روزی کماؤ، مگر تھوڑا وقت اللہ کے دین کے لیے نکالو، سمجھو، اور پھر دنیا والوں کو سمجھاؤ. خود آپ افریقہ میں دیکھ لو کہ ہمارے مسلمانوں کا حال اندر سے کتنا خراب ہے. میں جگہ جگہ گیا، جگہ جگہ، ابھی جب سے پچھلے بوتھ سے آیا ہوں، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہوگی جہاں کے ماں باپ نے مجھ سے شکایت نہ کی کہ مولانا یہ ینگسٹر جو ہے، ہماری اولادیں ہماری بہت بے عزتی کرتی ہیں. میرا اللہ گواہ ہے. کہا اولاد کے لیے دعا کرو، اولاد ایسا ایسا کہہ رہی ہے، ایسا ایسا بکواس کرتی ہے. دوستوں سے بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا برلی ہمارے ساتھ ایسی بات کرتا ہے، بڈھا کہتا ہے. مگر اس بیچارے کو یہ خبر نہیں ہے کہ آج تو جس کو بڈھا کہہ رہا ہے، ایک دن تیرا بھی آنے والا ہے. بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اردو زبان کا ایک شاعر کہتا ہے، بڑا عجیب شعر ہے، شاعر کہتا ہے، اے ضیا اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ درخت کٹ جائے گا. بھائی جیسے درخت کٹ جاتا ہے تو شیڈو ملتا ہے، پھر سایہ نہیں ملتا. جیسے دھوپ کاٹتی ہے، شاعر کہتا ہے، جب ماں باپ کا سایہ چلے جائے گا تو ساری دنیا تجھے کاٹے گی. اس لیے ایک دوسرا شعر کہتا ہے، کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی، میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. اصل چیز ہے اللہ کے حقوق کے ساتھ سب سے پہلے بولو کس کا حق ہے؟ بولو بھائی، ماں باپ کا. اور سن لو، ماں باپ چاہے کافر بھی ہو، جلالین شریف کی حاشیے میں جہاں بھی ماں باپ کا ذکر آیا وہاں لکھا مفسرین نے ولو کافرینی، چاہے وہ دونوں کافر ہوں تو بھی ان کی خدمت نہیں چھوڑ سکتے، ان کے سامنے اف کرنے کا بھی حکم نہ رہے، کافر ہو تو بھی اف کرنے کا حکم نہیں. قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ایمان چھوڑنے کی تعلیم دیں تو ایمان مت چھوڑنا، مگر ان کی خدمت مت چھوڑنا. یہ مت سوچنا کہ اس نے ایمان چھوڑنے کو کہا، لہذا تو کھانا بند کر دے کپڑا، نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اگر اس نے تجھے غلط کہا ہے تو وہ اللہ کے وہ ذمہ دار ہوگا، مگر ایمان چھوڑنے کی تعلیم اگر وہ دے اور تو نے اس کا کھانا کپڑا بند کیا تو ہو سکتا ہے تو جہنم میں چلا جائے. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اللہ کے حق کے ساتھ ماں باپ اور جتنے بھی بندوں کے حقوق ہے اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت گناہگار، بڑے خطا کار، بڑے سیاہ کار، بڑے مجرم، اے اللہ آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں, ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ جس دن پیدا ہوئے اس دن کوئی کافر اور مشرک بھی پیدا ہوا ہوگا, کوئی کتا اور سور بھی پیدا ہوا ہوگا, آپ چاہتے تو اس میں بھی پیدا کر سکتے تھے, مگر آپ نے ایمان والی ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا. اے اللہ اتنا بڑا کرم کیا ہے تو ایک کرم اور مہربانی اور کر دے دنیا سے لے چلتے وقت, ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرما. اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما, موت کی سختی سے حفاظت فرما, موت کے سکرات اور غمرات سے حفاظت فرما. اے اللہ آج اپنے ہاتھوں سے غسل کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنتے ہیں, کل موت کے وقت دوسرے لوگ ہمیں غسل دیں گے, دوسرے لوگ کفن پہنائیں گے, دوسرے لوگ خوشبو لگائیں گے, دوسرے لوگ جنازہ اٹھائیں گے. اے اللہ غسل موت سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما, کفن پہنائے جانے سے پہلے پہلے سچی اور پکی توبہ کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر وقت توبہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے حقوق اور آپ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, خاص کر مسلمانوں کو جھوٹ سے, غیبت سے, تکبر سے, ریاکاری اور دکھلاوے سے, کسی پر تہمت لگانے سے, ناحق اور اے اللہ حرام کا مال کھانے سے, اے اللہ اپنے اور کسی کو قتل کرنے سے, کسی کو گالی دینے سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ آج کا ہمارا یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے مجھے جن حضرات نے یہاں, جن صاحب نے ہمیں یہاں بلایا ہے, ہمارے حاجی غلام صاحب ان کے بیٹے بیمار ہیں محمد یوسف, اے اللہ انہیں پوری طرح شفا کامل عطا فرما. اے اللہ انہیں چلتا اور پھرتا کر دے, اپنے فضل سے اسے پوری طرح شفا کلی عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں محبت عطا فرما, لڑائی جھگڑے فتنے فساد گالی گلوچ سے حفاظت فرما. اے اللہ امت کے سارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت دیندار اولاد عطا فرما. اپنے فضل سے اللہ جس کی جو دنیا اور آخرت کی جائز تمنائیں ہیں اپنے فضل سے اس کو پورا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت سے محبت عطا فرما, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ذکر اللہ درود شریف استغفار دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما, جلدی سو کر رات کو جلدی اٹھ کر تہجد میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما, جن لوگوں نے حج کے ارادے کیے اللہ ان کو غیب سے نصرت اور مدد فرما, مدارس اسلامیہ کی آبیاری فرما, اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام میں مضبوطی عطا فرما, اور بھی لوگوں کو اور جوانوں کو اس میں جڑنے کی توفیق عطا فرما, کسی اہل دل خانقاہ کے بزرگ سے اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اور یہاں جن لوگوں نے اس مسجد تک پہنچانے کے لیے محنتیں کی ہیں, اللہ ان کی دنیا بھی چمکا, ان کی آخرت بھی چمکا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے اللہ ان کے بیٹھنے کو دنیا اور آخرت میں چمکنے کا ذریعہ بنا. ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, اپنے پاک ناموں کے طفیل, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله.